सुनो सेठ साहब से पूछ लो, मेरे नाम सेठ साहब, मुझे जरूरत नहीं, मैं नहीं पीता, सेठ साहब से पूछ लो। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيب من مغيبه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عبداللہ بن شقیق نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں، مگر جب آپ سفر سے واپس ہوتے تھے. اس سے پہلے حدیث آئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ یعنی چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے. پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ حضور چاش کی نماز پڑھتے تھے، تو فرمایا جی ہاں، اربع رکعات ویزید ما شاء، چار تو پڑھتے تھے ہمیشہ اور اس پر جتنے چاہے اضافہ کرتے تھے. پہلی حدیث میں بتایا جا رہا پڑھتے تھے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ بس اسی وقت پڑھتے تھے جب سفر سے آتے تھے. تو دونوں میں تعارض سمجھ میں آتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ علماء نے اس کی مختلف انداز سے توجیحات فرمائی ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیح کی ہے کہ جس حدیث میں نفی وارد ہے اس میں دوام کی نفی مراد ہے، یعنی جس میں کہا گیا نہیں پڑھتے تھے مطلب ہمیشہ آپ نہیں پڑھتے تھے، تو دوام کی ہمیشگی کی نفی ہے اور یہ گاہے گاہے پڑھنے کے منافی نہیں ہے. اور جس حدیث میں اس بات ہے یعنی جس میں کہا گیا پڑھتے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات کا لحاظ کیا گیا ہے، اکثر آپ پڑھتے تھے. بعض علماء نے اس طرح سے تطبیق فرمائی ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ضحیٰ پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سفر سے لوٹنے کے علاوہ اور ایام میں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ باہر سے سفر سے تشریف لاتے تھے تو عام طور سے صبح کے وقت مدینے میں داخل ہوتے تھے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے گھر جاتے تھے. تو اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب تشریف لاتے تھے اس وقت تو آپ مسجد میں یہ نماز پڑھتے تھے، ورنہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز گھر میں ہی پڑھتے تھے. تو گویا اس حدیث میں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چاش کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھتے تھے، مگر صرف اسی وقت پڑھتے تھے جب سفر سے آتے تھے. اور پہلی حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ عام حالات کے لحاظ سے ذکر، آپ اکثر اوقات نماز پڑھتے تھے، چار رکعت پڑھتے تھے اور کبھی آپ زیادہ بھی کرتے تھے، طبیعت جیسی ہوتی تھی. چاش کے سلسلے میں ہم نے بتایا کہ یہ بہت فضیلت والی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو مومن کے حق میں جالب رزق بنایا ہے. جالب رزق کا مطلب یہ ہے کہ روزی کھینچنے والی, روزی بڑھنے میں اور روزی کے حاصل ہونے میں, روزی کی برکت میں اللہ نے اس نماز کو خاص طور پر, اللہ نے اس نماز کے اندر برکت رکھی ہے, اس کو دخیل فرمایا ہے. اس لیے ایمان والوں کو اس کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے بتایا اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس سے پہلے بھی ایک فضیلت آپ حضرات کے سامنے آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی میں 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے. یعنی اس کے شکر میں کہ اللہ نے اس جوڑ کو صحیح سالم اپنی جگہ پر رکھا ہے. تو اب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو, اگر کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے, الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. لیکن کوئی بندہ اگر 2 رکعت نماز چاشنی پڑھ لیتا ہے تو 360 جوڑوں کی طرف سے, سب کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ بات آئی ہے, یعنی یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور مرفوعاً کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ حدیث منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اگر چاش کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو غافلین کی فہرست سے نکال دیتا ہے. غافل سمجھتے ہیں نا, یعنی اللہ سے جو غافل ہے, اللہ کو جو بھولا بیٹھا ہے. تو اب اللہ کی نگاہ میں یہ بندہ ایسا ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے, اللہ کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر کوئی بندہ 4 رکعت نماز چاشنی پڑھتا ہے تو قانتین میں لکھا جاتا ہے. قانتین کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا, خشوع اور خضوع والا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 6 رکعت نماز چاشنی پڑھتا ہے تو یہ 6 رکعت اس کے لیے اس دن میں کافی ہو جاتی ہیں, یعنی ہر شرور و فتن سے حفاظت کے لیے اور اس کے حق میں برق کو سمیٹنے کے لیے یہ 6 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 8 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عابدین میں شمار کرتا ہے کہ یہ اللہ کے مخصوص عبادت گزار بندوں میں سے ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر 12 پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنواتے ہیں. تو بڑی فضیلت کی بات ہے, جنت میں گھر بنواتے ہیں, مطلب یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی تو جنت کا مستحق ہو رہا ہے. جنت میں جائے گا, پکا ہے جنت میں جانا. اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے گا جو جنت میں لے جانے والے ہوں گے. تو بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کی خاص طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بتایا کہ ہم سب کے لیے بہت آسان ہے, بنگلور میں جو یہاں کا موسم ہے اور ماحول ہے تو یہاں پر فجر کے بعد میں آرام کرنے کا مزاج ہے. کام کاج کے لیے 10 بجے 11 بجے نکلتے ہیں, صبح اسی وقت ہوتی ہے, کچھ حضرات تو 12 بجے بھی نکلتے ہیں. بہرحال زوال سے پہلے پہلے اس کا ٹائم ہے, تو جب آپ کام کاج کے لیے نکلیں زوال سے پہلے پہلے تو گھر سے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی اللہ توفیق دے یہ نماز پڑھ کے نکلیں. اور ایک خاص فائدہ میں نے بتایا, پھر بتاتا ہوں, جالب رزق بنایا ہے اللہ نے اس کو, روزی کو کھینچنے والی مومن کے حق میں, یہ اس کا بہت فائدہ ہے. روزی کو کھینچنے کے لیے اور روزی میں اضافہ ہو اس کے لیے ایک اور بہت خوبصورت عمل ہے, ہم لوگ ادھر ادھر ٹکرے کھاتے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب روزی کے معاملے میں ذرا کچھ پریشانی آتی ہے اور کچھ ہمارے بھائی تو عاملوں کے چکر لگائے لگتے ہیں، تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شریعت میں سب چیزوں کے حل موجود ہیں۔ ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اللہ تعالیٰ روزی بڑھائیں گے اور خوب مال عطا فرمائیں گے، حلال اور پاکیزہ طریقے سے عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ گھر میں آپ جب بھی داخل ہوں تو سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سلام کریں، پھر مسکراتے ہوئے داخل ہوں، پھر ایک دفعہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ گھر میں جب بھی داخل ہوں اس کی عادت بنا لیں، اللہ کی طرف سے روزی کے دروازے کھل جائیں گے، بلکہ دہانے کھل جائیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کو نعمتیں دینا چاہتا ہے، اس کو ملنے والی ہوتی ہیں، لیکن اچانک اس کے سامنے گناہ بھی آ جاتا ہے، وہ بندہ اگر اس گناہ کو کر لیتا ہے تو وہ نعمتیں رک جاتی ہیں، اس کو نہیں ملتی، لیکن اگر وہ بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں لاتے ہوئے اس گناہ سے رک جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور خوبصورت عمل ہے روزی میں اضافے کے لیے، برکتوں کے لیے، وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، سات دفعہ لئیلاف قریش کی سورت پڑھیں، جب بھی سورت شروع کریں بسم اللہ پڑھیں، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی، یعنی وہ درود جو نماز میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد میں فوراً پڑھنا چاہیں دعا کے بعد میں تو فوراً پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو سنت و نوافل سے فراغت کے بعد میں آپ یہ عمل کر لیں، پابندی سے کرنا شروع کریں، اللہ پاک کی طرف سے دیکھیں روزی کے کس طریقے سے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ عمل تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، مستورات کو بتائیے، خواتین کو بتائیے، بچوں کو ابھی سے ہی سکھا دیجئے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو جانی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ جو نماز ہے چاش کی، اللہ تعالیٰ نے مومن کے حق میں اس کو بھی جالب روزی بنایا ہے، روزی کھینچنے والی بنایا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا حتی نقول لا دعوها ودعوها حتی نقول لا یصلیها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ کبھی تو اس قدر اہتمام سے پڑھتے تھے کہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اب کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سے ترک فرماتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ بالکل نہیں پڑھیں گے، ایسا کیوں کرتے تھے آپ؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا چاہتے تھے، آپ کو شوق تھا، آپ کو رغبت تھی، آپ کو پسند تھی یہ نماز، لیکن کبھی اس لیے آپ چھوڑ دیا کرتے تھے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، جیسے کہ تراویح کے مسئلے میں یہی ہوا، تین دن تک آپ آتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ تمام ایمان والوں کو اس کا بہت ہی زیادہ شوق ہے، اتنا شوق اتنا شوق کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں تو پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور صبح تک انتظار کرتے رہے لوگ حضور کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے شوق کو دیکھتے ہی پیچھے رہنا پڑا، مجھے خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ پاک یہ نماز مسلمانوں پر فرض کر دیں اور پھر مسلمانوں کو اس میں حرج ہو, امت کو اس میں حرج ہو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ نماز ترک بھی فرما دیا کرتے تھے کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. بہت سارے ایسے امور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کی سہولت کی خاطر ان کو چھوڑا ہے. اگلی حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدوین اربع رکعات عند زوال الشمس فقلت یا رسول اللہ انک تدمن هذه الاربع رکعات عند زوال الشمس فقال ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر فاحب ان يشهد لي في تلك الساعه خير قلت افي كلهن قراء قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جانتے ہیں کون صحابی ہیں, حضور کے میزبان. جب مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بھی فرمایا تھا. یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زوال کے وقت چار رکعات پڑھتے تھے. میں نے عرض کیا کہ آپ ان چار رکعاتوں کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے زوال کے وقت سے ظہر کی نماز تک کھلے رہتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی کار خیر اس وقت آسمان پر پہنچ جائے. میں نے عرض کیا کہ ان کی ہر رکعت میں قرات کی جائے گی, حضور نے فرمایا ہاں ہر ہر رکعت میں قرات کی جائے گی. تو عرض کیا کہ ان میں دو رکعت پر سلام پھیرا جائے یا پوری چار رکعتوں پر سلام پھیرا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, چار رکعتوں پر ہی سلام پھیرا جائے, دو رکعت پر سلام نہیں پھیرا جائے گا. بہت سے صوفی حضرات اہل تصوف کہتے ہیں کہ یہ ایک نماز ہے مستقل جس کو صلاۃ الزوال کہا جاتا ہے, لیکن فقہا اور محدثین کے نزدیک یہ ظہر کی سنتیں ہیں اور زوال کے وقت سے مراد زوال کے فوراً بعد, جیسے کہ اگلی حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل آتی ہے کہ اس سے مراد ظہر کی سنتیں ہیں. اس لیے کہ فقہا اور محدثین کے نزدیک ظہر کی سنت کے علاوہ اور کوئی نوافل زوال کے بعد ایسی نہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے ہوں. تو یہ ظہر کی سنتیں ہیں, جیسے ہی زوال ہوتا تھا اور زوال کے بعد ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظہر کی سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے. اور راوی حدیث پوری تفصیل اس کے اندر پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ جو چار رکعت پڑھی جائیں گی یہ کس طرح سے پڑھی جائیں گی, کیا ہر ہر رکعت میں قرات ہوگی؟ ہاں ہر رکعت میں قرات ہوگی. حضور نے فرمایا کہ بیچ میں دو رکعت پر سلام بھی پھیرا جائے گا؟ فرمایا نہیں, آخر میں ہی سلام پھیرا جائے گا. تو یہ پوری تفصیل بتاتی ہے کہ یہ ظہر ہی کی چار رکعت ہے. اور پھر چونکہ اس سے دوام سمجھ میں آتا ہے, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ہمیشگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار رکعت سنتوں پر تھی. ورنہ چاش کے بارے میں بھی آ چکا ہے کہ کبھی پڑھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے, ایسا لگتا تھا اب نہیں پڑھیں گے, لیکن ظہر کی سنتوں کے بارے میں ایسا نہیں آتا ہے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظہر وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يشهد لي فيها عمل صالح. عبداللہ بن سائب یہ مشہور صحابی ہیں, اگرچہ ان سے زیادہ روایتیں مروی نہیں ہیں, بہت کم روایتیں مروی ہیں, غالباً دو یا تین روایتیں ان سے مروی ہیں. لیکن مشہور اس معنی کر ہوئے کہ قرآن کریم بہت اچھا پڑھتے تھے. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باقاعدہ تمام مساجد میں تراویح کا نظام شروع فرمایا ہے تو مکے میں مسجد حرام میں انہی کو امام مقرر فرمایا تھا, اور یہ وہاں تراویح پڑھاتے تھے, اور بڑے بڑے صحابہ اجلائے صحابہ وہاں موجود تھے, سب ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھتے تھے. قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے, تراویح پڑھاتے تھے, اس اعتبار سے ان کو شہرت حاصل ہوئی ہے. لیکن بہت کم گو تھے اور حدیث بھی زیادہ بیان نہیں کرتے تھے. ایک یہ حدیث ہے ان سے مروی, عبداللہ بن صائب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی اربعا بعد ان تزول الشمس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعات زوال کے بعد پڑھتے تھے, ظہر سے پہلے پہلے, قبل الظہری. اور ایک بات ارشاد فرماتے تھے جو پہلی حدیث میں بھی آئی, انہا ساعت تفتح فیہا ابواب السماء, کہ یہ ایک ایسی گھڑی ہے زوال کے بعد سے ظہر تک کہ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فأحب فعاد لی فیہا عمل صالح, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا دل چاہتا ہے کہ اس درمیان میرا بھی کوئی عمل صالح اوپر جائے. ظاہر بات ہے نماز سے بڑھ کر اور کیا عمل صالح ہو سکتا ہے, کیونکہ تمام عبادات میں افضل ترین عبادت نماز ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مؤمنین کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے. اور ایک حدیث میں ہے, ان المصلی یناجی ربہ, جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے, بات کرتا ہے. بندہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کے قرآن کو سنتے ہیں, پوری توجہ کے ساتھ میں سنتے ہیں. اور بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, سرگوشی کر رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی کسی سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے, پوری توجہ کے ساتھ میں وہ باتیں ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز ایمان کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے, اس لیے فرمایا کہ یہ زوال کے بعد سے ظہر تک کا وقت ایسا وقت ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی عمل صالح اوپر جائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ظہر سے پہلے چار رکعت کی کتنی فضیلت ہے. اس لیے آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ظہر سے پہلے کی چار رکعت ہم سے نہ چھوٹے, بڑی فضیلت آئی ہے ان کی. اگلی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کانا یصلی قبل الظہر اربعا. عاصم ابن زمرہ ایک تابعی ہے, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ظہر سے پہلے ہمیشہ چار رکعت نماز پڑھتے تھے. وذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیھا, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ پڑھتے تھے. وَيَمُدُّ فِيهَا, اور ان میں لمبی قرآت کرتے تھے. آج ہمارے پاس ان سنتوں کو پڑھنے کے لیے تو ٹائم ہی نہیں رہتا, رہتا ہے تو بہت کم معمولی ٹائم رہتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھتے تھے اور ان میں قرات لمبی فرماتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان چار رکعات میں بہتر یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ لے, ورنہ کوئی ایسی سورت جس میں 100 آیات سے زیادہ ہو تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے طویل قرات کے سلسلے میں, کیونکہ آپ لمبی قرات پڑھتے تھے. تو جتنا مطلب یہ کہ ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے اس میں لمبی قرات پڑھ لیں. سب کو تو سورہ بقرہ یاد نہیں ہوگی, سب کو وہ سورت یاد نہیں ہوگی جس میں 100 آیتیں ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز یہ نماز ذرا طویل ہو, لمبی ہو. اور بہت دن سے یہ مضمون چل رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمیں خود ہی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز ذرا لمبی ہو جائے اور نورانی ہو جائے. اس کے لیے کیا ہے, جب ہم اپنی نماز پڑھیں اس وقت کوشش کریں, کیونکہ آپ جو نماز پڑھاتے ہیں انتظاماً ان کو ایک حد تک ہی لمبی کرنی ہے, مختصر کرنی ہے, ان کے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو امام بنایا جائے تو وہ پیچھے والوں کا خیال رکھے, فَلْيُخَفِّفْ صَلَاتَ, نماز اپنی چھوٹی کرے, لمبی قرات نہ کرے, لمبی نماز نہ پڑھے, کیونکہ نماز کے اندر ضعیف کمزور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک انتظامی چیز ہے, امام صاحب کو سب کا خیال کرنا ہے, اسی حساب سے نماز پڑھائیں گے. لیکن جب ہم اپنی نماز پڑھیں تو اس وقت تو بطور خاص ہم کو یہ کوشش کرنی ہے کہ نماز ایسی ہو جائے کہ اللہ کو یہ نماز پسند آ جائے, اللہ کو یہ نماز پسند آ جائے. وہ کیسے ہوگی بھائی, جس وقت ہم نماز کے لیے نیت باندھیں, تکبیر تحریمہ کہیں, تو جتنے خیالات ہیں, جتنے تفکرات ہیں, ان سب کو پسے پش ڈال دیں, سب کو پیچھے ڈال دیں. کیونکہ تکبیر تحریمہ کا مطلب وہ تکبیر جو حرام کر دینے والی ہے, نماز کے علاوہ نماز میں جو اعمال افعال ہوتے ہیں ان کے علاوہ ہر چیز کو, جائز چیزوں کو بھی. کھانا تو جائز ہے صاحب, پانی بھی پینا جائز ہے, لیکن نماز میں نہیں پی سکتے آپ. تو آپ نماز کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو یہ اب حرام کر رہی ہے. تو اب ہم جب تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر, تو یہ دیکھو ہاتھ کیسے رہتے ہیں, یعنی ہم نے پیچھے ڈال دیا سب, اب بس اللہ ہی ہے, اللہ سب سے بڑے. اور یہ کہہ کر آپ نیت باندھ لیں. نیت آپ جہاں باندھنا چاہیں, آپ کے جیسے آپ کے مسلک کے اعتبار سے آپ جہاں باندھنا چاہتے ہیں تو وہاں باندھیں. حنفیوں کے یہاں جو نیت باندھی جاتی ہے وہ ناف سے نیچے یا بالکل ناف کے اوپر, بالکل ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے. اور دیگر حضرات کے یہاں امام کے نزدیک گنجائش ہے کہ آپ یہاں پر سینے پر باندھیں. لیکن بہرحال جب آپ کو یہ نیت باندھنی ہے تو خشوع خضوع میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا, سب کے نزدیک خشوع خضوع لانا ضروری ہے اور استحضار ضروری ہے, اللہ کی طرف پوری توجہ اور دھیان ضروری ہے, اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب اللہ اکبر کہیں تو پورا خیال لائیں, اب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, سب کچھ ہم نے پیچھے ڈال دیا, اب بس اللہ ہی ہے, اب جو بھی ہم کہیں گے وہ اللہ سنے گا, اللہ کو سنا رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ابھی حدیث پاک کے اندر آیا ہے, میں نے بتایا کہ المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, سرگوشی کرتا ہے, بات کرتا ہے, راز و نیاز کرتا ہے. اب ہم ثنا پڑھیں معنی کا خیال کرتے ہوئے, ابھی تک یاد نہیں کیے تو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ ثنا میں کیا ہوتا ہے, کیا کہا جا رہا ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کا جو پورا مفہوم ہے کم از کم وہ آپ ذہن میں لے کر آئیں, الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے. اور وہ مفہوم حدیث پاک کا سامنے رہنا چاہیے جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب الرحمٰن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے حسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اس پر بھی جواب ملتا ہے، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ہر آیت پہ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرنا مستحب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب ہم نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، تو ہر آیت پر وقف کریں، کیونکہ ہمارا رب ہم کو جواب دیتا ہے ہر آیت پر. تو یہ خیال کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورج شروع کریں، اسی خیال سے کہ ہم رب کو سنا رہے ہیں اور رب ہمارا سن رہا ہے. اگر معنی آتے ہوں تو نور نالا نور، صاحب نماز کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں رکوع کریں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ رب سامنے ہے، رب کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اب ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں. پھر سجدہ کریں اور یہ خیال لائیں کہ اس سے بہتر جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے. خوب دیر لگائیں، 3 دفعے 5 دفعے 7 دفعے 8 دفعے 10 دفعے 15 دفعے 20 دفعے، جتنی دفعے تسبیحات کہہ سکے کہہ لیجیے آپ. اور یہ خیال کرتے کہ رب کے قدموں پہ پڑا ہوا ہوں میں، نکل جائے دم تیرے قدموں پہ، یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. ایک بزرگ کے بارے میں میں نے کبھی کہا ہوگا، حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے مفتی اعظم تھے. وہ جب سجدہ کرتے تھے، بڑا لمبا سجدہ ہوتا تھا، طویل سجدہ ہوتا تھا. لوگوں نے کہا حضرت جب سجدہ کرتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی جان تو نہیں نکل گئی، اتنا لمبا سجدہ، طرح طرح کے وسوسے ہم کو پریشان کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا اصل میں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت یہ حدیث میرے سامنے ہوتی ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے قدموں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو میرے دل میں یہی بات آتی ہے کہ اس سے بڑھیا اور کیا مقام ہو سکتا ہے بندے کے لیے کہ رب کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں. اس لیے میں سجدہ طویل کرتا ہوں، لمبا سجدہ کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں ہی بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریبی کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں جو دعائیں ہیں وہ تقریباً ہماری ہر ضرورت کی دعائیں آ گئی ہیں، حزب العظم وغیرہ میں ان کو جمع کر دی گئی ہیں. ان کو یاد کرنے کی کوشش کرو اور پڑھو، اور جب نفلی نمازیں پڑھو تو سجدے میں وہ دعائیں بھی پڑھو، کیونکہ بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں. اردو میں دعا کر نہیں سکتے ہم، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر ہم دعا مانگیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھا دی ہیں، آپ تلاش کریں گے ہماری ہر ضرورت کی دعا وہاں پر مل جائے گی. سب کچھ سکھا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان دعاؤں کو پڑھیں اور ان دعاؤں کو سجدے میں پڑھیں، آپ سجدے میں کہیں، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی. اور دعاؤں کے تعلق سے تو ایک بات یاد رکھو، دیر تک دعا مانگنے کی عادت ڈالو، خوب مانگو. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اور کثرت سے دعا مانگتا ہے، اگر اس کو وہ چیز نہیں ملتی جو مانگ رہا ہے، ایک چیز ضرور مل جائے گی اور وہ ہے اللہ کا تعلق. کیا ہے؟ اللہ کا. یہ کہ چھوٹی چیز ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے. اگلا باب ہے باب الصلاۃ التوضؤ، چھوٹا سا باب ہے، ایک حدیث کے اندر ہے، سن لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نوافل پڑھنے کا ذکر. نوافل کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے قولاً اور فعلاً بہت سی روایت میں یہ مضمون آیا ہے، اور اس کے اندر بہت سی مصلحتیں ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ گھر میں نماز پڑھے گا تو اس سے گھر میں نور پیدا ہوگا، برکتیں رحمتوں سے گھر کو ڈھانپا جائے گا، اسی کے ساتھ ساتھ گھر والے نماز پڑھیں گے، ان کو بھی شوق پیدا ہوگا، بچوں کو نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بازو میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے حرکت کرتے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھنے کی برکت ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھر میں بھی ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ گھروں میں بھی نماز ادا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازیں گھر میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے، الا ماشاء اللہ جیسے سفر سے آ رہے ہیں چاش کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھ لیں، تو گھروں میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ لیکن آج کے حالات کے لحاظ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے جو پہلے اور بعد والی سنتیں ہیں ان کو مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کریں، ان میں ہی بطور خاص بعد والی، پہلی والی گھر سے پڑھ کر آنے کی کوشش کریں، اور فجر کی سنتیں تو گھر میں ہی پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول فجر کی سنتوں کے سلسلے میں یہی تھا، آپ ان کو گھر میں پڑھتے تھے، لیکن اور سنتیں مسجد میں پڑھیں۔ کیوں؟ سستی کا زمانہ ہے، غفلت کا زمانہ ہے، سب کو اس پر تجربہ ہے، میرے ساتھ سب کو، آپ حضرات کو، یہاں سے جب جائیں گے گھروں میں، گھر میں پڑھیں گے تو سستی آ جاتی ہے، 10 کام ہوتے ہیں، 10 تقاضے ہو جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر پھر ہمیں نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی، ایمان اتنے مضبوط ہے نہیں، اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے نہیں کہ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے آدمی مصلی بچھا کے پہلے نماز پڑھے، ایسے مضبوط لوگ نہیں ہیں ابھی ہم۔ اس لیے یہ جو سنتیں ہیں گھر میں، لیکن اور جو سنتیں ہیں جیسے کہ اور جو مستحبات ہیں، نوافل اشراق کی نماز ہے، یہاں سے آپ مغرب کے بعد کی سنتیں پڑھ کر جائیں، کچھ نوافل گھر میں جا کے پڑھ لیں، تہجد کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، ان کو گھر میں پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو گھر میں بچوں کو بھی نماز سیکھنے کا موقع ملے گا، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ عبداللہ بن سعد کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نوافل مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، جس کی وجہ سے مسجد میں آنے جانے میں مجھے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس کے باوجود فرائض کے علاوہ مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی تمام باتوں پر ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ربنا لا تنزع منا صالح ما آتيتنا يا أرحم الراحمين، اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، کامل اخلاص عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہر قسم کے معاصی سے، برائیوں سے، گناہوں سے اللہ ہماری، ہمارے بچوں کی، پوری امت کی، سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرمائیے، ہر قسم کے حرام سے، شبہ والی روزی سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتم بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔